करें कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل، اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
سوال میرا یہ ہے کہ سنا تھا کہ چار انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، تو قرآن پاک میں تو مجھے کہیں نہیں ملا، اگر مفتی صاحب کو اس کی تصدیق کر دیں تو۔
چار انبیاء کرام زندہ ہیں، باقی کبھی عرض کرتا ہوں اس بارے سے کہ چار انبیاء کرام علیہ السلام کا زندہ ہونا یہ مختلف روایتوں کے اندر موجود ہے، جو بزرگوں سے بھی منقول ہیں، تابعین وغیرہ سے منقول ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مجھے قرآن پاک کے اندر نہیں ملا، ایسا آپ کو نہیں ملا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے جملہ تو یوں ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں ملا، لیکن مسئلہ یہ ہے، یا دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف، جن کی انتہائی گہری نظر قرآن پر ہوا کرتی تھی، کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید یاد تو ہوتا ہی ہوتا تھا، ساتھ میں اس کے تراجم، ترجمہ اس کا، اس کی تفسیر، شان نزول وغیرہ سب ان کے مستحضر ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ کہ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو ہمیں نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید سے ڈھونڈ لوں گا،
سبحان اللہ،
اس کے علم کے ذریعے مجھے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو ہر چیز کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ علوم چاہیے، وہ معرفت چاہیے، وہ مقام چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں تلاش کی جا سکیں۔ باقی دوسرا یہاں پر اصل میں ایک چیز جو ہے وہ یہ جملہ بڑا بعضوں کی طرف سے عام کیا گیا کہ یہ چیز قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اس سے ان کا تو میں نہیں کہتا، لیکن بعض جو اس طرح کے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ گویا کہ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہی سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے وہ سنت مطہرہ کا انکار کر جاتے ہیں، اس سے وہ احادیث طیبہ کا انکار کر جاتے ہیں، اس سے وہ اجماع امت کا انکار کر جاتے ہیں، اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین سے جو باتیں مروی ہوتی ہیں ان چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا سب سے معتبر ذریعہ وہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ جو احادیث طیبہ ہیں ان سے باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، چاہے وہ قول کی صورت میں ہو، چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو، گفتگو کی صورت میں ہو، کسی چیز کا حکم فرمایا ہے، کسی چیز کو منع فرمایا ہے، یا کام کی صورت میں ہو۔ وما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز، جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا حجت ہونا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو مومنین کی راہ چھوڑ کر الگ چلتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ نولی ہی، کہ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، ونسلی ہی جہنم، اور اس کو جہنم کے اندر ہم داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے جو اجماع امت ہے وہ بھی حجت ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا دھیان رہنا یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کوئی چیز صراحتاً موجود نہیں ہے اور وہ احادیث طیبہ میں موجود ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے اوپر بھی عمل یہ کرنا ضروری ہے۔
اچھا، یہاں پر ہم یہ مثال لے سکتے ہیں، جیسے آپ رہنمائی فرمائے کہ نماز کا حکم تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، اب قرآن مجید میں نماز کا جو حکم دیا گیا مختلف مقامات پر، لیکن طریقہ ہمیں کہاں سے ملا؟
ہاں، یہ تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے، جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ قرآن سے ہمیں بیان کریں، تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے یہی دلائل دیے کہ قرآن میں چار رکعتوں کا تذکرہ کہاں ہے، قرآن میں جو ہے وہ طواف کا طواف کرنے کا طریقہ کہاں مذکور ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔
جی، مدی شریف کے ناظرین مزید کورس لیں گے آپ کی
سوال ہے کہ پان اور گٹکا سگریٹ جو کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے نقصانات ظاہر بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کا کاروبار کرنا کیسا؟
دیکھیں، اس کے نقصانات تو بالکل واضح ہیں، یعنی جس طرح کی یہ بندوں کی صحت پر اثر ڈالتے ہیں، اور جو امراض اس پان گٹکی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے بالکل واضح ہیں، کینسر تک جیسی موجود بیماری یہ اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے کاروبار سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ خود سوچیں کہ اگر یہ بیماری ان کی اپنی اولاد کو لگ جائے، خود ان کی ذات کو لگ جائے، تو پھر ان کو پسند آئے گا کہ اس وقت یہ تمنا کریں گی کہ کاش جو ہے ہم یہ کام کرتے ہی نہ۔ تو پھر مومنوں کا بھی بھلا چاہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیمار ہونا پسند نہیں کرتے، تو پھر اپنے بھائیوں کے لیے بیمار ہونا کیوں پسند کریں؟ تو شرعی اعتبار سے چونکہ اس کے کھانے پینے کا جواز ہے تو اس کے کاروبار کی تو اجازت دی گئی، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے مضر اثرات ہیں، اس کی روشنی میں شریعت کا مطلوب یہی ہے کہ یہ کاروبار نہ کیا جائے۔ کرے گا تو جائز ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، یہی شریعت مطہرہ کا مقصود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ کاروبار قانوناً جائز نہیں ہوتا، یعنی قانون اس سے منع کرتا ہے،
گورنمنٹ کی طرف سے
پابندی ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں پر چھاپے پڑتے ہیں۔ تو کبھی گھروں میں چھپ کر بیچتے ہیں، کبھی کسی مقام پہ چھپ کر بیچتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو شریعت مطہرہ بھی اس کاروبار کی اجازت نہیں دے گی۔
صحیح،
جب قانون کی طرف سے ممنوع ہو گیا اور یہ قانون شریعت مطہرہ سے ٹکراتا بھی نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کام کی بھی اجازت منع ہوگی کہ یہ کام وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اپنی عزت اس کے اندر جائے گی۔
ٹھیک جی، مزید کالز۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وسوسے نہ آنے کا علاج بتا دے، اور ایمان پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
وسوسے اور اس کا علاج ارشاد فرما دے۔
وسوسے اور اس کا علاج، یہ تو امیر علیہ سنت کا پورا رسالہ ہے جس کے اندر تمام علاج مذکور ہیں۔ دیکھیں، ایمان پر اس کا اثر اس وقت تک نہیں پڑتا جب تک کہ آپ اس کا اعتقاد نہ بنا لیں اور زبان سے اس کا تلفظ نہ کر لیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان جل جائے، حتیٰ کہ رب العزت جل وعلا کے بارے میں وسوسے آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا کذالک، کیا اسی طرح کا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اسی طرح۔ تو فرمایا ذاکر ایمان، کہ یہی تو ایمان ہے۔ اس لیے یعنی اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیطان اسی مقام پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، جبھی تو شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وسوسے کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا، ہاں آپ اس کا اعتقاد بنا کے دل میں رکھ لیں گے۔ اور عام طور پہ کوئی رکھتا نہیں ہے اعتقاد، جو وسوسے والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پریشان رہتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اعتقاد تو بنتا نہیں ہے عام طور پر، اس لیے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا۔ سب سے بہتر علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، اوراد و وظائف آپ پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یعنی کسی کو ہم سمجھانے بیٹھے نا، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں
جی،
تو میری بات کو نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا بتا رہا ہوں، کہ بھائی آپ سمجھیں، آپ سنیں۔ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں. اچھا اب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے کو اس طرح کا وسوسہ آتا ہے, اس چیز کا پاکی کا وسوسہ آ رہا ہے, ناپاکی کا, طہارت کا. اب میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کی طرف توجہ نہ کریں, ٹھیک ہے. مسئلہ بتا دیا کہ بھائی اس سے ناپاک کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں, کہ وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ میری بات سنیں, میری بات کی طرف توجہ دے, اس کا ذہن جس کو وسوسے آ رہے ہیں اس کا ذہن یہ ہوگا کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, یوں ہو جائے تو کیا ہوگا, یوں ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کوئی آپ نے کسی کی طرف رجوع کیا اور آپ کو سمجھا رہا ہے تو پھر آپ کو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے. تو سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. آپ اس کی طرف توجہ دیں گے, آپ اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان, اور شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کو ان تمام چیزوں کا کی معلومات ہوتی ہے. تو لہذا آپ ایک جواب ڈھونڈیں گے, وہ دوسرا آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دے گا. حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دو شخصوں کو وسوسے آتے تھے بہت زیادہ, دونوں ہی موسوس تھے, دونوں کو وسوسے آتے تھے. تو ایک دفعہ غسل فرض ہو گیا دونوں پر, تو یہ گئے دریائے نیل میں نہانے کے لیے, ہم غسل اتارے وہاں جا کر. تو فرماتے ہیں کہ ایک گیا اندر اور دوسرا باہر کھڑا رہا کہ اس کو بتائے کہ تیرا غسل ہو گیا نہیں ہوا. تو اب وہ جو پہلا اندر گیا تھا, باہر والا اس کو بولتا کہ تیری یہ تھوڑی سی شاید جگہ رہ گئی اس کو دھو لے. اب اس کو دھوتا تو کہتا شاید یہ بھی رہ گئی ہے تھوڑی سی اس کو دھو لے. وہ یہ دھو لیتا تو کہتا شاید ادھر پانی نہیں پہنچا اس کو دھو لے, ادھر پانی نہیں پہنچا اس کو دھو لے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو شام ہو گئی, ان دونوں کا غسل پورا نہیں ہوا.
اللہ اللہ,
وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف توجہ دیں گے نا تو توجہ کی وجہ سے آپ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہی چلے جائیں گے. اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں. میں کئی کو ایسا جانتا ہوں کہ مسئلہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ چیز ناپاک ہوئی یا نہیں ہوئی, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ناپاک ہوئی یا نہیں ہوئی. تو مسکرا دیں گے. میں نے بولا آپ کو مسئلہ پتا ہے نا کہ اس وجہ سے یہ چیز ناپاک نہیں ہوتی, اس وجہ سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا, اس وجہ سے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا, پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وجہ یہی نا کہ آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. توجہ دیں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو وسوسے آتے ہی رہیں گے. تو سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. اور امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, انتہائی شاندار رسالہ ہے. آپ اس کو پڑھیں, ہر طرح کے عام طور پر جو وسوسے آتے ہیں اس میں تمام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے, اس کے روحانی علاج بھی لکھے گئے ہیں, احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو یہ وسوسے آہستہ آہستہ آپ سے انشاءاللہ دور ہوتے چلے جائیں گے.
مدی چل کے ناظرین آپ کے کالز ہم نے شامل کیے, آئیے آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں, ایس ایم ایس آیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر والدہ ہیں, اب بہن بھائی ہیں, تو چیزیں جو ہے بعض اوقات سیپریٹ رکھی جاتی ہیں کہ یہ فلاں کو دینی ہے, فلاں کو دینی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, کچھ بھی ہے. اب زید کو پتا ہے کہ یہ امی جان نے بہن کے لیے رکھی ہے, اب اس کو مطلب ترکیب سے نکال لینا, کھا لینا, شرعی کیا حکم ہوگا؟
ہم دیکھیں اگر واقعی والدہ نے بہن کے لیے رکھی ہے, اس کو معلوم ہے, تو پھر تو اس کا لینا درست نہیں ہے. ایک تو کامن چیز ہوتی ہے کہ وہ رکھ دی گئی کہ جو کھانا چاہے گھر میں کھا سکتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جو لے کر آیا فریج میں رکھ دیا تو وہ سب کا فریج ہے تو اس میں سب کھا رہے ہیں. لیکن ایک پتہ ہے کہ خاص طور پہ والدہ نے چھپا کے رکھی ہے بہن کے لیے کہ وہ آئے گی تو اس کو دے دیں گے, تو پھر تو اس کا لینا درست نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس کو لے.
ٹھیک ہے. اچھا نفلی جو صدقات ہوتے ہیں, رقم جو گھر کے اندر الگ کر کے رکھی جاتی ہے وہ رکھی گئی لیکن ضرورتاً جو ہے وہ گھر والوں پہ خرچ اگر کر دی تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں اگر اس میں تو اپنی ذاتی رقم ہے, کسی اور کی رقم نہیں ہے, اور اس نے نفلی عطیات کی نیت سے رکھی تھی تو یہ اسی کی ملک ہے, وہ کسی اور کی ملک نہیں ہے جب تک کہ وہ شریف فقیر کو یا جو بھی مصرف ہے وہاں تک پہنچا نہ دے. تو اس وقت تک یہ اسی کی ملک کے اندر ہے, جب اس کی ملک کے اندر ہے تو وہ اس کے اندر چاہے تصرف کر سکتا ہے, لیکن بلا وجہ تصرف کرنا نہیں چاہیے. یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ایک چیز مثلاً ڈبے کے اندر ڈال دی, پیسے رقم اپنے ڈبے میں ڈال دی کہ میں اس کو مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کروں گا. تو چونکہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے, لیکن ضرورت پڑ گئی اس کو استعمال کر لیا تو استعمال کرنا ہی اس کا جائز ہے, اس میں حرج نہیں. ہاں اگر یہ رقم اس کی اپنی نہیں ہے مثال کے طور پہ چندہ جو گھریلو احتیاط باکس ہوتا ہے وہ گھر میں رکھا ہوا ہے جس میں دوسرے بھی پیسے آ کے ڈال دیتے ہیں, تو اب چونکہ یہ مکس ہو چکا ہے تو پھر یہ جس نے ڈالے ہیں ان تمام کے یہ پیسے ہوئے, تو اگر سب کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو اس کے استعمال کی صورت بنے گی, ورنہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ وکیل ہے اب یہ استعمال نہیں کر سکتا, صرف اس کی اپنی رقم جو محفوظ ہے وہ کر سکتا ہے.
جی مزید کالس لیں گے.
آپ سے پوچھنا تھا کہ دعا میں کچھ چیزوں کے بارے میں, کیا دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تو بندہ دیتا ہی ہے, لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ جی میں آپ سے آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں, تو کیا اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے یا غلط ہے؟
کیا فرماتے ہیں وسیلہ؟
جی بالکل, اس پر قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے, اسی طرح دیگر نیک ہستیوں کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے. ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یعنی نیکی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. اس میں مطلق ہے, کوئی قید نہیں ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ ہو یا نیک شخصیت کا وسیلہ ہو, یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, دونوں چیزیں اس میں جائز ہیں. تو وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ ہستی کا بھی, نیک ہستی کا بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں اور نیک عمل کا بھی وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں. اور نیک ہستی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام بھی آتے ہیں اور اولیاء کرام بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی طرح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارش کے لیے, اور یہ عرض کرتے کہ اللہ عز و جل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے ہم تیری بارگاہ میں بارش طلب کرتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متعلقین ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے ذریعے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اور اس پر اولیاء کے تو بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے دو رکعت ادا کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی میری دعا کو قبول فرماتا ہے, وہ میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا یا ان کے استاد کا واقعہ لکھا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے, پریشانی میں مبتلا تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا کہ سر الى قبر یحییٰ بن یحییٰ, کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگو. تو انہوں نے وہاں جا کے دعا کی, اور ظاہر ہے کہ ان کا وسیلہ ہی پیش کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو دور کر دیا, ان کی حاجت کو پورا فرما دیا. تو اس طرح وسیلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا بھی درست ہے, اور دیگر نیک لوگوں کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا یہ درست ہے.
مدی چل کے ناظرین, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں, لیکن اگر ہماری نسبتیں اچھوں سے ہوں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان اچھوں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو دعاؤں میں بھی اس طرح کے وسیلے ہمیں پیش کرنے چاہیے, اور اپنی نسبت ہے بالخصوص اگر ہم کسی کے مرید نہیں ہیں تو ہم مرید ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک ہمارے سروں پر ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. جی مزید کالس.
میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں, تو رات کو میں دودھ اپنے گھر میں رکھتا ہوں, اس کے اوپر سے ہم ملائی اتار لیتے ہیں, اور صبح وہی دودھ دوسرے دودھ میں مکس کر کے تازے میں شہر میں دے دیتے ہیں, کیا وہ ملائی اس کے اوپر سے اتارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیا فرماتے ہیں حضرت؟
اصل میں مجھے تو اس کی کنڈیشن کا نہیں معلوم,
جی
اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ آیا کوئی اس کی وجہ سے دودھ کی کوالٹی ایسی کم ہو جاتی ہے کہ جو عرف سے ہٹ کر ہے, یعنی اگر اس ملائی کو اس کے اوپر سے ہٹا لیں اور دوسرے دودھ کے اندر اس کو ملا دیں تو اس سے ویلیو کم ہو جاتی ہے, لوگوں کی نظر کے اندر یہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب وہ دودھ ابالیں گے تو ملائی نہیں بنے گی, ملائی اس کی بنے گی نہیں, تو یہ صورت حال ہے. یعنی کوئی ایسا کام ہے یہ کہ جس کی وجہ سے دودھ کی کوالٹی کے اندر کمی آتی ہے, عرفاً اس کو لوگوں کو پتہ چلے تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, تو پھر اس کی تو اجازت نہیں
ملے گی. جی مزید کال.
محمد یوسف بول رہا ہوں کڑا سے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک درود شریف ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد النور من نور اللہ, اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتا دیں کہ یہ پڑھنا کیسا ہے اور یہ کب ہوا؟ بہت شکریہ اللہ سے.
جی اس درود شریف کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
کب ہوا سے کیا مراد؟ مجھے نہیں معلوم کب ہوا, لیکن یہ کہ یہ درود شریف پڑھنا بالکل درست ہے. البتہ اس میں جو یا محمد کے الفاظ ہیں اس کی جگہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کر دیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ندا دی جائے تو آپ کے نام اور کنیت سے نہ کی جائے, یعنی یا محمد یا ابو القاسم یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہیے. قرآن پاک میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ رسول کو پکارنا آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ کہو یا محمد, بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا رحمت للعالمین, یہ الفاظ استعمال کیا کرو. تو تعظیم والے نام استعمال کرنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے لیے. تو درود پاک پڑھنا تو یہ درست ہے, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کر لیں, اور نور من نور اللہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں.
اصل ہو سکتا ہے اس جملے پر.
ہاں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور کے کوئی ٹکڑے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے
بے شک,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص تجلی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا گیا, حدیث جابر کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو اس لیے اعتقاد ہم یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا, لیکن وہ تجلی کے طور پر, نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ٹکڑے ہو. اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے, منزہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ہر چیز کو روشن فرمانے والا ہے. تو یہ کہنا بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کی واضح صراحت موجود ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام نور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نور ہے, اور قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید آئی. تو اس میں مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے میں تو سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب پھر آگے ایک الگ بحث ہے کہ حسی یا مانوی. ہمارے نزدیک دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسی نور ہے, جیسے یہ روشنیاں ہیں جن کو حسی نور کہتے ہیں کہ جن کو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. مانوی نور کہ جو عقل کے اعتبار سے نور ہو, جیسے خود عقل ایک نور ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے. قرآن ایک نور ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا نور بھی ہیں, اور یہ جو ظاہری روشنی ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں.
سبحان اللہ, بہت پیاری یہ گفتگو مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, کیا مدرس یعنی جو مدرسہ میں پڑھاتا ہوا قاری, کیا اپنے اجارے وقت میں اپنا قرآن حفظ یاد کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
ایسی صورت بعض اوقات ہو جاتی ہے. مزید میں ان کے سوال کو تفصیل, اب جیسے طلبہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی منزلیں یاد کر رہے ہیں, یہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہے, اپنا بھی پڑھ لیں.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو مثال خاص طور پر ہمارا مدرسۃ المدینہ کے جو نظام ہے وہ پورا ایک جدول بنا ہوا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب اگر اس جدول کے مطابق چلیں گے تو پھر اس کے اندر ٹائم مل جائے تو بڑی بات ہے ان کو, کہ اس میں وقت ان کو مل گیا. ایک ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, مثال کے طور پر بچے آئے ہیں کم ہیں, طلبا کم آئے ہوئے ہیں, مدری من کم آئے ہیں, تو اس دوران ان کو یہ منزل وغیرہ سن لی, سب کی وغیرہ سن لی, بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کرنا ہی نہیں ان کو, یعنی کہ بچوں کا سن سکیں یا کوئی جو ان کا جدول ہے اس کے مطابق کچھ اور ایکٹیویٹی کر سکیں. بچے اپنی منزل یاد کر رہے ہیں, سب کی یاد کر رہے ہیں, یہ فالتو بیٹھے ہوئے. تو اس دوران تو قرآن مجید فرقان حمید اپنا پڑھنے تو کوئی حرج نہیں, جبکہ طلبہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے وہ کسی اور کام کے اندر مصروف ہو جائیں, ان کے اوپر بھی توجہ ہونا ان کی یہ ضروری ہے. لیکن اب بچے منزل سنانے آ رہے ہیں, سب کی سنانے آ رہے ہیں, اور یہ خود بھی اپنی منزل یاد کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ سننے کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا بچے جس طریقے سے چاہ رہے ہیں, طلبہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں گزار رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر پڑھاتے ہیں, حفظ پڑھاتے ہیں, تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ کی اپنی منزل پکی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ مدرسے کے ٹائم میں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ مدرسۃ المدینہ کا جب ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد ویسے بھی آپ کو منزل یاد رکھنی چاہیے. پڑھانے کے علاوہ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید آپ کو یاد ہونا چاہیے. بالخصوص جب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کی منزل ویسی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ آپ طلبہ کی جو منزل ہے یعنی ان کا قرآن پاک ہے اس کو مضبوط کر سکیں.
صحیح جی. مزید کال.
میں صدام اتاری لکھنؤ انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں سلام پھیرنے کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد لوگ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے کچھ مدد کے لیے پکارتے ہیں, پیسوں کی امداد کے لیے پکارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا پیسہ دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ کہیں پر میں نے پڑھا ہے کہ جو مسجد کے اندر سوالات کرتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے, لیکن کچھ لوگ جو مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں یعنی جب مسجد ختم ہوتا ہے تو اس کے باہر کھڑے ہو کر کے مانگتے ہیں, تو کیا ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں؟
مسجد کے اندر سوال کرنا ایک, اور دوسرا مسجد کے باہر سوال کرنا.
ہاں جی, مسجد میں اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو دینا درست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, منع ہے اس کو دینا. کہ مسجد میں, مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. تو لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال کرنا بھی غلط ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی غلط ہے. حتیٰ کہ امام اہل سنت نے بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر کسی سائل کو ایک پیسہ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد کے باہر جا کے 70 پیسہ صدقہ کرے, اس کے بدلے میں 70 پیسہ وہ دے.
وہ کس کو دے؟
وہ فقیر کو ہی دے گا, ایسی بات ہے, اس کو تو نہیں دے گا. تو یہ دینا اس کا یعنی حکم دیا, تاکیدی حکم دیا کہ اس طرح کرے, تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو دینا درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب رہے مسجد کے باہر جو کھڑے ہوئے ہیں, تو مسجد کے باہر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی عمومی طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں.
صحیح ہے.
تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ اس طرح جو ہے وہ پیشاور ہیں یعنی پروفیشنل ہیں, اس طریقے سے مانگنے والے ہیں کہ جو پیشہ بنا کے مانگ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو دینا درست نہیں ہے, کیونکہ یہ گناہ ہے مانگنا بغیر ضرورت کے. بلا حاجت جو سوال کرتے ہیں یہ گناہ کا کام کرتے ہیں, گناہ کے کام پر تعاون کرنا یہ جائز نہیں ہے, خود گناہ کا کام ہے. تو اگر اب وہ لوگ ایسے ہیں کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی پشاور یہ پشاور ہیں پروفیشنل ہیں, تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے. ہاں واقعی آپ کا دل جمتا ہے کہ یہ مستحق ہے تو پھر اس کو دے دینا چاہیے, آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ دینے پر.
جی مزید کال.
آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟
نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟
اس حوالے سے علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. تو بعض علماء کا تو موقف یہ ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں, جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. لیکن یہ قول ٹھیک نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. اس کی بنیادی وجہ تو خود حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 بیان کی اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000 بھی موجود ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تعداد معین نہیں کرنی چاہیے, کم و بیش تقریباً یہ الفاظ کہنے چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 313 رسول ہیں, 313 رسول ہیں. تو رسولوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ مقرر فرمائی اور نبیوں کی تعداد الگ بیان کی. تو جو نبی ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے.
صحیح.
رسول, ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. یعنی جو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہستی کے نبی وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے. بشر ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اب جو وحی کی جاتی ہے, جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے, اگر اس کو آگے بڑھانے کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اس کی اب تبلیغ بھی کریں,
صحیح,
تو پھر اس صورت میں تو وہ رسول ہوتے ہیں.
صحیح.
اور اگر اس کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے تو اس صورت میں وہ نبی ہیں.
صحیح.
یہ نبی, رسول اور نبی کے درمیان فرق ہے کہ اگر ان کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے, تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہے, تو وہ رسول, ورنہ پھر وہ نبی ہوا کرتے ہیں. بعض نے یہ بیان کیا کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہیں اور جو نئی شریعت نہ لے کر آئے پچھلے رسول کی شریعت پر ہوں تو وہ نبی ہیں, لیکن اس پر اعتراض کچھ وارد ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر حکم تبلیغ اور عدم تبلیغ کا یہ فرق ہے.
ٹھیک جی. اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا حجامہ کرانا کسی حدیث وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر ہے؟
یہ حجامہ کے حوالے سے شاد فرمائے, کافی رائج ہوتا جا رہا ہے.
حجامہ جو ہے یہ پچھنے لگانا, اس کو اردو میں بولتے ہیں, عربی میں حجامہ بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو کپنگ بولتے ہیں آج کل.
ٹھیک.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا، یعنی مختلف اوقات میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے لگوائے ہیں، حجامہ کروایا ہے، تو بالکل حجامہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ جس سے کروا رہے ہیں اس کو کرنا آتا ہو، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جب تشریف لے کر گئے تو اس وقت فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ حجامہ کروائیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کٹ لگایا جاتا ہے، کٹ لگا کر پھر اس میں سے فاسد یا زائد خون، یعنی یہ بندی کی کھال اور رگ وغیرہ کے درمیان جو ہے یہ خون ہوتا ہے کہ جس کو یہ نکال لیتے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا باقاعدہ سینگ وغیرہ یا مختلف چیزوں کے ذریعے کھینچتے تھے، لیکن اب چونکہ جدید دور ہے تو وہ کپنگ کے ذریعے اس کو لگا کے کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک احتیاط کا کام ہے، اگر اناڑی کے ساتھ یہ کام ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کے جسم پر نشانات پڑ جائیں، تو احتیاط یہ ضروری ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
لوگوں سے عموماً سننے میں آتا ہے قرآن کا غلاف ہوتا ہے، اس کا رنگ سبز ہونا ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کالا ہونا چاہیے غلاف کا رنگ جو اوپر مسلم کے چڑھاتے ہیں قرآن پاک کے، اس کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمائے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، جو آدمی فحاشی بدکاری میں مبتلا ہو تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟
جی حضور، قرآن کے اوپر غلاف کون سا ہونا چاہیے؟ رنگ
یہ انہی سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کوئی رنگ مخصوص کہتے ہوں کہ غلاف جو ہے اس رنگ کا ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ جو بھی پاکیزہ کپڑا ہے، اچھا سے اچھا کپڑا لے کے قرآن پاک کا غلاف بنا سکتے ہیں، چاہے وہ سبز کلر کا، گرین کلر کا ہو، یا وہ بلیک کلر کا، کالے کلر کا ہو، کوئی اور کلر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کلر کا غلاف یہ چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد تعظیم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تعظیم کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو اچھے سے اچھے کپڑے کے ذریعے تعظیم ہو سکتی ہے اس کی تعظیم یہ کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک،
فحاشی بدکاری کے اندر جو مبتلا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو تبلیغ کریں، اگر اس کے بارے میں امید ہے کہ یہ بات مان لے گا تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اس کو سمجھائیں، واجب ہو جائے گا کہ ظن غالب ہے کہ یہ آپ کی بات کو مان لے گا تو پھر آپ اس کو سمجھائیں، یعنی لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر سمجھانا، اور اگر ظن غالب نہیں ہے تو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھائیں، ممکن ہے کہ آپ کی بات کو مان جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔
ٹھیک ہے، ایسے میں وصول ہوا کہ کپڑے دھونے میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ناپاک اور پاک دونوں مکس ہو گئے، اب دونوں ہی ہم نے دھو دیے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب
ناپاک ہو گئے، ظاہر سی بات ہے دونوں کے دونوں ناپاک ہو گئے، یعنی جو ناپاکی اس میں موجود تھی اب وہ پانی کے اندر گئی، پانی بھی ناپاک ہوا، وہ کپڑے بھی سارے ناپاک ہو گئے، اب سارے کے سارے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میرے سنت کا اشارہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ طریقے کا آسان بھی موجود ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، تو اس میں ملاحظہ فرما لے، ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی ہو جائے گی۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
کوئی امام اگر قرآت غلط کرے، یعنی مخرج صحیح سے نہ پڑھے، تو کیا ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہے نماز سب کی ہو جائے گی؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے۔
جی کیا فرمائیں؟
دیکھیں تفصیلی جواب ہے اس کا کافی کہ یہ مخرج سے مراد کیا ہے ان کی۔
ٹھیک ہے،
بعض اوقات جو ہے وہ غنہ مدہ وغیرہ، اس پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مخارج ٹھیک نہیں ہے۔ مخرج سے مراد مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک کے حروف ہیں ان کے نکلنے کی جگہ۔
ٹھیک ہے،
تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ حروف صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے ہیں، اب حروف ایسے ادا نہیں ہوتے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے امتیاز ہی نہیں کر پاتے، دوست ہی نہیں کر پاتے، ایک حرف دوسرے حرف سے ملا دیتے ہیں کہ سا کی جگہ سین ادا کر رہے ہیں، سین کی جگہ سا ادا کر رہے ہیں، تو یہ اگر اس انداز میں ادا کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تو بعض صورتیں بنیں گی کہ معنی فاسد ہو جائے گا، تو ان کے پیچھے نماز سرے سے درست نہیں ہوگی، لہٰذا مقتدیوں کی نماز ان کے پیچھے درست نہیں ہوگی، ایسا شخص اس طرح کی غلطیاں کرے گا۔ اب یہ اپنے تلفظ ٹھیک کر رہا ہے، خارج کو ٹھیک کر رہا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ رہا ہے، تو زمانہ کوشش کے اندر اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ دوسروں کی امامت نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ کسی امام کو ڈھونڈے، اس کے پیچھے جو ہے وہ فرض ادا کرے، سنتیں بھی اگر کسی کے پیچھے مل سکتی ہیں تو ان کو ادا کر لے، ورنہ یہ کہ فرائض ہی کسی اور امام کے پیچھے پڑے گا، اور کوشش کرتا رہے گا کہ اپنے تلفظ ہی ٹھیک کرے، زمانہ کوشش کے اندر جتنی بھی اس کی نمازیں ہوں گی وہ ہو جائیں گی۔
مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.